يا حسين يا حسين لم الصعبة يا ضي العين
والعذر منك خويا يا حسين والعذر منك خويا يا حسين
لم الصعبة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال عنهم الرسول اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضيهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام. A scholar has been admitted to the hospital this morning, suffered a heart attack, and there are other mu'mineen who have asked us to pray for them. May I request you in helping me to join in prayers to recite the ayah of Amma Yujib 5 times for the quick recovery of Maulana, as well as all those who have asked us to pray for them and for the relief of the problems of all those who have asked or have their problems. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to relieve their problems for them. Please join me in reciting the ayah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amman yujibul mudtarra idha da'ahu wa yakshifus su'a. Amman yujibul mudtarra idha da'ahu wa yakshifus su'a. Amman yujibul mudtarra idha da'ahu wa yakshifus su'a. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء. صلوا على محمد وآل محمد. One of the principles that the Holy Prophet of Islam established through the verses of Quran that I recited before you yesterday was to explain to the people, to show to the people the potential that they have in being able to conquer the universe. One of the principles, that the fundamental principles that the Holy Prophet of Islam established by refusing to show miracles, but by explaining to these people that you have a potential of being able to show miracles yourself, is a principle that you and I must understand for the progress and the future of mankind and human society at large. What makes a man distinct from all other creatures in the world? What gives man imtiaz, distinction over every other creation created by Allah subhanahu wa ta'ala, is the ability of man to think and reason. Is the ability of man to be able to travel from the known unto the unknown. Is the ability of man to be able to travel from the unknown into the known. Is the ability of man to be able to analyze and synthesize anything that is presented before him. This is what makes man distinct from all other creatures created by Allah subhanahu wa ta'ala. It is this man who stands alone, absolutely alone, without anything whatsoever, in his ability to be able to conquer and rule the world. If this man is unable to understand his potential, the potential that the Holy Prophet of Islam wanted man to understand, the potential that Abu Abdullah al-Husayn salawatullahi wa salamu alayhi, wanted us to understand, are the main principles, that guiding principles that will take man towards progress. It is this ability of man that makes him distinct. But then, when man is given this intellect, there is a very obvious question that must be asked. If I look at myself right now, sitting before you, or if I look at myself alone at home, I find myself to be a very significant human being. When I look at myself and admire myself and look at me in the mirror and look at my achievements in the world, I find myself to be a significant person, a significant human being. I am not talking about me as me. I am talking about a single individual. When this man looks at himself in relation to his family, and if he is one of the five members in the family, he finds himself to be one of the five, hence reducing the significance of his, correct? This man, when he looks at himself in relation to the jama'at that he belongs to, assuming he belongs to Dar es Salaam jama'at, and assuming the membership of Dar es Salaam Jamaat or the heads in Dar es Salaam Jamaat are 10,000 people. I am just making assumptions here. When he looks at himself in relation to 10,000 people or 10,000 heads, and then he looks at himself, he finds himself to be even less significant. Because now he is one of the 10,000. He is no more alone. When he looks at himself in relation to Dar es Salaam and the population of Dar es Salaam, he becomes one of whatever million the population is. When he looks at himself in relation to world population of the Muslim Ummah, he is one of them. And when he looks at himself in relation to the world population at large, he becomes one of them. This is only in relation to mankind. But then he looks at himself in relation to other creations created by Allah subhanahu wa ta'ala, such as animals, such as the world of vegetation, such as the inanimate objects. He finds himself even less significant when he looks at himself in relation to cosmology and looks high up and sees the moon and sees the beauty of the moon. He finds himself even less significant when he looks at the sun and the fiery power of the sun and the size of the sun. He finds himself to be insignificant, non-existent in relation to the size of the sun. And when he goes beyond where there are suns and suns and suns which are huge, which we cannot even comprehend the size of, he finds himself to be in this vast universe only an insignificant being. Now, the question is, there are beauties Allah subhanahu wa ta'ala has created on earth and beyond. The sun, the moon, the stars, everything are beauties that you and I see. In all this vastness of the universe, with all the beauty and the magnificence that Allah subhanahu wa ta'ala has created, Allah says, O man, with all that you see, you are the best of the creation. And what makes you best? Your ability to think. What makes you best is your power of thinking. What makes you best is the fact that you can reason with anything and everything that is brought before you. You are the best. Man is a composition of two creations. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلَقَدْ خَلَقْنَا Look at yourself and look at myself today. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Mu'minun, verse number 8, Allah says, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينَ. We have created man from the quintessence of clay. Yani, from the essence, from the best part, from the best and favorite substance of the clay. In Urdu, sulala will be called gili mitti, wet soil. Sulala will be called a wet soil, but a wet, beautiful, best part, essence of it will be called gili mitti. And gili mitti can also be called kichar. Gili mitti can also be called kichar, what we call matope in Kiswahili. Gili mitti can be kichar. Allah subhanahu wa ta'ala is using the beautiful language here. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. We created man from the essence of the soil. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Then we created this man to become a sperm. Then we caused this sperm to rest in a firm place. This is a physical creation of man Allah subhanahu wa ta'ala is talking about. So he says, we created man from the essence of the soil. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Then we caused him to become a sperm. We caused the sperm to rest in a firm place. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقًا. Then we caused the sperm to become a clot of blood. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً. And then we caused the clot of blood to become a lump of flesh, embryo. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا. Then we caused this lump of flesh to become bones. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. And then we clothed these bones with flesh. And then Allah says, and then أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرٌ. We gave him another existence together with it. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Glory be to Allah subhanahu wa ta'ala, the best of the creators.
نَارَ تَكْبِيرٌ
اللَّهُ
نَارَ تَكْبِيرٌ
اللَّهُ
نَارَ تَكْبِيرٌ
اللَّهُ.
A poet in Urdu says, یوں اگر دیکھئے کیا کچھ نہیں یہ مشت غبار. A poet in Urdu says, if you see what it is, what he is not, what it is not, this Mitikadela means some clay in your hands called mushte ghubar. He says, "Yu agar dekhiye, kya kuch nahi ye mushte ghubar, aur agar sochiye to khak bhi insaan mein nahi." What it is, this man is not. And if you even think deeply about this man, then he is not even worth dust. Allahu Akbar. Mat sahel hame jano, phirta hai falak barso, tab khak ke parde se insaan nikalta. These are poems that are talking about a man and the potential of man. So Allah subhanahu wa ta'ala congratulates himself after creating man. He says, "I have created the best of the creation. O man, everything, خَلَقْتُ الْأَشْيَاءَ لِأَجْلِكَ. I have created this entire universe for you. But remember man, وَخَلَقْتُكَ لِأَجْلِي. I have created you for myself." So the question therefore is, why me, the best of the creation? My Lord, what a sophistication in my creation. My Lord, you take pride in my creation. My Lord, what is expected of me? Why am I the best of the creation? What are you expecting of me? What shall I do, my Lord, to make my worth be my worth? What is expected of me? Here it is when Allah subhanahu wa ta'ala gives this man this freedom of thinking so that he may be able to look for his Lord through his power of intellect. He may be able to reject the idol through his power of intellect. He may be able to make progress through his power of intellect. He may be able to understand the secrets of this universe through this power of intellect. And if it is this power of intellect that he uses, he goes and understands this world beyond in the sense that Allah subhanahu wa ta'ala wants him to understand. If you can imagine a pyramid in front of you, a pyramid. At the bottom of the pyramid lives inanimate objects, the lowest of the creations in this pyramid, in relation or in the context of this pyramid. If you look at this pyramid, at the bottom is jamadat. Jamadat are inanimate objects. Objects that occupy space but have no worth or potential whatsoever. Jamadat is something that only occupies space. Look at this stone here, look at the mountain here. It is only occupying space. It's doing nothing other than occupation of space. It has no potential of growth. Then you go one step higher in this particular pyramid. You come to the world of Nabatat, which is the world of vegetation. No potential of intellectual growth. However, it occupies space, but no potential of intellectual growth. Then you come one step higher in this particular pyramid. You come to the world of Hayawan, to the world of animals. In this world of animals, you find that they occupy space, but they are better than inanimate objects in the world of vegetation in terms that although they occupy space, they have freedom of movement. So an animal can move from one place to the other, but has no intellectual or potential growth whatsoever. Then we come to Hazrat-e Insan, man at the top and the peak of the pyramid. At the highest peak of the pyramid lives man. Man who is the best of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Has occupied space but has potential of intellectual growth. He looks at himself and can benefit every other thing within this particular pyramid. Now when you see this pyramid and you find man at the top of it, you ask yourself a question. Oh Allah, why have you created me? And what is the purpose of me being the best of the creation? La'alla, maybe you will hear the response of Allah subhanahu wa ta'ala. The potential in you and the reason that I have created you is to prove your worth of being the best of the creation on earth by applying your intellects to everything that I have created for you. So you will now see that this man, day before yesterday, I believe, or in the first lecture, we gave an example. We gave an example that there are so many things. And yesterday we gave the example of the monkeys. And we explained to you the shower, the cold shower in the monkeys. And the point we were trying to drive across there was to say that there were monkeys, all new monkeys inside this particular cage. But none of these monkeys knew why they were not going towards that particular banana. None of the monkeys had any idea because they did not have the power of thinking. But imagine if one of those monkeys had a potential of thinking and would have tried to go up the ladder. Surely it would have been a different story altogether at that time, provided he would have found his own way of using his intellect to be able to do that. We gave the example that here in the mosque, there is a hadith that is written that if you do not pray or if you speak at the time, when a muaddin is delivering adhan, 70 years of your a'mal, Allah subhanahu wa ta'ala wipes it off the record. We said, why should he wipe it off the record? Does it make sense? Is Allah subhanahu wa ta'ala such a Lord who is able to take 70 years of my a'mal without only because I spoke something? We said, no, it doesn't mean that 70 years of your a'mal will be wiped out. We need to use our intellect to understand, free to think, to understand that it was not meant for that. It was meant that if you have been coming to the mosque and you have been hearing the word Allahu Akbar and you have heard it 70 years of your life or whatever amount of years of your life, but the word Allahu Akbar has made no effect on your heart whatsoever, then what were you doing in there in the first place? So the Allama Iqbal has a beautiful work of his known as Shikwa. And then there is another one called Jawab Shikwa. Shikwa means complain. And Jawab Shikwa means the response to the complaint. The complaint is to Allah subhanahu wa ta'ala. The response of the complaint is from Allah to man. And this was written to bring awakening in the people of India until Pakistan was created, by the way. If you will read the history, you will realize that the creator of Muhammad Ali Jinnah was Allama Iqbal. The creator or the people who brought, the man who brought awakening together with many others, one of them through his stanzas and poetry was Allama Iqbal. In his poetry, he speaks to Allah subhanahu wa ta'ala. In the initial days of when this poetry was written, he was condemned by the people for even writing such audacious poetry when he talks to Allah subhanahu wa ta'ala in a very audacious manner. Let me give you an example of what Allama Iqbal writes. He says to Allah subhanahu wa ta'ala, قَهَرْ تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور. He says that the limit, my Lord, of unfairness, these are my language, my own language. The limit of unfairness is قَهَرْ تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور. The limit is that the kafir in the world is enjoying hoor as well as qusur. You know what hoor is? I don't believe you don't know. I truly don't believe you don't know. Hoor, I will talk about it later on, inshallah. Qahar to ye hai, he says, qahar to ye, the limit is, kafir ko mile hoor o qusur. A kafir is enjoying hoor in this world. A kafir is enjoying huge mansions and palaces in this world. Aur bechare muslima ko faqat wada hai hoor. And a poor Muslim is only being given a promise of a hoor by you, my Lord. This is how he speaks to Allah. He says, tere kaabe ko jabino se sajaya humne. He talks to Allah. He says, tere kaabe ko jabino se sajaya humne. Tere Quran ko sino se lagaya humne. Phir bhi humse ye gila hai ke wafadar nahi. He says to Allah, your Kaaba was beautified by our foreheads. Tere Kaabe ko jabino se sajaya humne. Tere Quran ko sino se lagaya humne. Your Quran was taken and carried in my chest. Phir bhi humse ye gila hai ke wafadar nahi. Our Lord, you still complain that we are not loyal. Hum wafadar nahi, tu bhi to dildar nahi.
If I am not loyal, then you are not generous either, my Lord. But then Allah responds. When he wrote these poetries, people condemned Iqbal. They said, you should not even exist. How can you write such audacious poetry towards Allah subhanahu wa ta'ala? But then he writes as if God is responding. And he says, وَاِذِ قَوْمِ وَوْ پُخْتَ خَيَالِ نَرَهِ. He says the community and the speakers of the community have no more mature speech in them, have no more broad thinking in their thought process. وَاِذِ قَوْمِ وَوْ پُخْتَ خَيَالِ نَرَهِ بَلْقِ تَبْعِي نَرَهِ Shola Makali Narahim. There is no natural lightning, nor is there any fury in the speech. And then he says something profound. He says, Reh gayi rasme azan, ruhe bilali narahim. Azan is there, but the ruh of Bilal is missing. Reh gayi rasme azan, ruhe bilali narahim. Falsafa reh gaya talqine ghazali. Narahi, philosophy is there, but the teachings of Ghazali are no more there. And he says, Masjidain marsiya kha hai ke namazi na rahe. Although there are lines and lines of people praying in the mosque. He says, however, the mosques are reciting marsiya, that there are no more people or namazis in me. Masjidain marsiya kha hai ke namazi na rahe. Yani wo sahibe awsaf Hijazi na rahe. That means those people who had the characteristics of the people of Hijaz are missing from these mosques. They follow issues without understanding and realizing why Allah subhanahu wa ta'ala has done all this. Man, I did not give you this intellect for it to be governed and ruled. I gave you this intellect for you to think for yourself.
Salawat pray Baba Zibul.
So when we remain in our traditional thought processes, I am not saying they are wrong. Do not misunderstand me. All I am saying, that if we remain stagnant in our thought process, we do not even want to think. Why Allahu Akbar? What does Akbar mean when I do my Takbiratul Ihram? What potential of mine am I using in the first place? Why am I the best of the creations? I should not have been the best of the creation. Because yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Everything is glorifying Allah. What is so special about me? The fact or what that which is special about me is that when I call upon Allah subhanahu wa ta'ala, I call upon Him by thinking, by acknowledging, by knowing who Allah subhanahu wa ta'ala is. Another salawat please, ala Muhammad wa Ali. And one more please. قرآن مجید میں خداوند تعالی نے سورہ بقرہ غالباً میں یہ آیت بیان کی ہے اور سنیے گا اس آیت کو غور سے سنیے گا اٹ ول بلڈ دی فاؤنڈیشنز آف دی گروتھ اسپرچل ایز ویل ایز فزیکل گروتھ ہم لوگوں کی سورہ بقرہ کے اندر خداوند تعالی ارشاد فرماتا ہے آدم کو خلق کرنے کے بعد یعنی آدم کو خلق کیا آدم کے ساتھ حوا آئیں حوا کی تخلیق ہو گئی خداوند تعالی نے جنت میں رکھا آدم بھی جنت میں ہے حوا بھی جنت میں سنیے گا I'm just provoking thought آدم بھی جنت میں ہے حوا بھی جنت میں ہے میں بھی جنت جانے کی تمنا کرتا ہوں آپ بھی جنت جانے کی تمنا کرتے ہیں کائنات میں سب جنت میں جانے کی تمنا کرتے ہیں کائنات میں سب جہنم کی آگ سے بچنے کی تمنا کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کے اندر جنت ہوتا ہے۔ بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھ رہا ہوں۔ تمام چیز مخلوق ہے، کائنات میں ہر چیز مخلوق ہے، یہ بھی مخلوق ہے، جانور بھی مخلوق ہے، پہاڑ بھی مخلوق ہے، آسمان بھی مخلوق ہے، زمین بھی مخلوق ہے، فرشتہ بھی مخلوق ہے، سب کچھ مخلوق ہے، مگر انسان اشرف المخلوق ہے۔ سب کچھ مخلوق ہے، نہیں، جنت بھی مخلوق ہے، جہنم بھی مخلوق ہے۔ سوال یہ ہے، اگر میں اشرف المخلوق ہوں اور جنت مجھ سے پست ہے تو میں کیسے جنت کی تمنا کرتا ہوں؟ کس جنت کی تمنا میں کرتا ہوں؟ وہی جس میں حور ہے اس جنت کی تمنا کرتا ہوں، یا جس میں شراب مطہورا ہے میں اس جنت کی تمنا کر رہا ہوں، یا جس کے اندر شہد ہے میں اس جنت کی تمنا کر رہا ہوں، یا جس کے اندر حور مقصورات فی الخیام، خیموں کے اندر حوریں بیٹھی ہوئی ہیں تکیہ لے کے، اس جنت کی تمنا کر رہا ہوں؟ مخلوق ہے جنت، میں اشرف المخلوق ہوں، یہ کیسی بات ہے کہ اشرف المخلوق اپنے پست کی تمنا کرتی ہے؟ کیسے؟ میں اشرف المخلوق ہوں، جنت مجھ سے پست، اگر اشرف المخلوق ہوں تو جنت مجھ سے پست ہے، اگر اشرف المخلوق نہیں ہوں تو جنت مجھ سے بہت بالا تر ہے۔ مگر جنت کیا ہے وہ بھی ڈسکس کرنا ہے، جہنم کیا ہے وہ بھی ڈسکس کرنا ہے۔ خیر، سورہ بقرہ کی آیت کو یاد رکھیے گا، جسٹ پروکنگ تھاٹ، سورہ بقرہ کی آیت کو یاد رکھیے تاکہ ہم لوگوں کو پتا چلے لبریشن کس کو کہتے ہیں، تاکہ پتا چلے انٹلیکٹ کا رول کیا ہے ہمارے پروگرس کے اندر، تاکہ پتا چلے ابا عبداللہ حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا کربلا میں قیام کرنے کا مقصد کیا تھا۔ سورہ بقرہ، خداوند تعالی کہتا ہے آدم خلق ہو گئے، آدم جنت میں ہے، حوا خلق ہو گئی، حوا بھی جنت میں ہے، آدم اور حوا کے سوا کوئی جنت میں نہیں، باقی سب بیوٹیفل چیزیں جو جنت کی آپ سنتے ہیں وہ سب جنت میں ہیں۔ اب خدا آدم سے کہتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ بیوی کا ہونا ضروری ہے، بیوی کا ہونا ضروری ہے۔ پیام آزمی کہتے ہیں چمن آرائے گلستان وفا ہے عورت، بربت عشق و محبت کی صدا ہے عورت، آدمی کے لیے انعام خدا ہے عورت، درد تنہائی آدم کی دوا ہے عورت، رہ کے اس خاک میں فردوس کا غم بھول گئے، تھا جو حوا کا سہارا تو ارم بھول گئے۔ جب تک ہوا تھی تو جنت کی تمنا بھول گئے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ جنت کا پرسپشن کیا ہے۔ سنیے گا، یا آدم مسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں رہو، آرام سے رہو۔ بس یہاں تک کہہ دیتا خدا، نہیں، پھر کہا نہیں، آدم یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور اس جنت میں کھاؤ پیو جتنا چاہو، حیث شئتما جتنا چاہو، گجرات میں ہم کہیں گے جلسہ کرو، جلسہ، یعنی خداوند تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے جناب آدم سے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں رہو، وکلا منہا رغدا حیث شئتما، مزے کرو، جلسہ کرو جنت کے اندر۔ خدا کہتا ہے آدم سے کھاؤ پیو مزہ کرو، پھر خدا کہتا ہے ولا تقربا هذه الشجره، یہ جو درخت ہے نا، یہ درخت، اس کے پاس نہیں جانا۔ یا الہی، میرے مالک، تو نے یہ درخت آدم کو دکھایا کیوں؟ یہ درخت تو نے آدم کو کیوں دکھایا، کس لیے دکھایا؟ ولا تقربا هذه الشجره، دکھانے کا کیا مقصد ہے میرے رب؟ کیوں تم نے دکھایا جنت؟ لاکھوں سینکڑوں ہزاروں درختوں کے اندر شاید آدم کو پتا بھی نہ چلتا کہ درخت کے پاس مجھے جانا نہیں، تم نے کیوں دکھایا ہے درخت؟ سوال ہے، آپ سے پوچھ رہا ہوں، ذرا سوچئے اس کے بارے میں. خدا کہتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری زوجہ دونوں اس جنت میں رہو. وہ کلا منہا رغدا حیث شئتما، کھاؤ پیو مزہ کرو. ولا تقرب هذه الشجرة، اس درخت کے پاس نہیں جانا. فتكونا من الظالمين، اس لیے کہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے.
کیوں میرے مالک، کیوں تم نے یہ درخت دکھایا آدم؟ اگر آپ کسی بڑے پیر کو مانتے ہو، پیر کو پتا ہے تعویذ لکھنے والے جو ہوتے ہیں، لوگ مانتے ہیں خدا کو چھوڑ کے پیروں کو مانتے ہیں لوگ، یہ ان کی بدقسمتی ہے. اللہ کو چھوڑ کے پیروں کے پاس جاتے ہیں تعویذ لکھوانے. اگر آپ کسی ایسے بڑے پیر کو مانتے ہو، پیر کو، ملیمو، یہاں ہم ان کو ملیمو کہتے ہیں، جو آپ سے کہے کا جو یا کو کم پکا آف ہے کہ آپ کالی کوکو کے اوپر بیٹھ جائیے جب تک کہ کوکو مر نہ جائے، وہ آپ سے کہے گا. اگر آپ کسی ایسے ملیمو کو مانتے ہو، ایسے ملیمو کو جس کے اوپر اور جس کی زبان پہ آپ کو پورا بھروسہ ہو، اس ملیمو، اگر وہ ملیمو آپ سے کہے کہ دیکھو تمہارے لیے پروردگار عالم نے ایک خزانہ رکھا ہے فلاں کی قبر کے اندر، 6 فٹ کو تم ڈگ کرنا اور کھودنا، اس کے اندر تمہارے لیے خزانہ پڑا ہوا ہے، قبرستان میں اتنے بجے جانا، یہ قبر نمبر ہوگا، اتنے لیفٹ میں ہوگی، اتنی رائٹ میں ہوگی، اس قبر کو کھودنا. یہ ملیمو بولے اگر آپ کو، اور آپ اس کو مانتے ہو، اور پیر اگر آپ کا ہو اور آپ اس کو مانتے ہو، اور آپ سے کہیں کہ تم جانا اور اس قبر کو کھودنا، اس کے اندر تمہارے لیے خزانہ پڑا ہوا ہوگا جو تمہارے قیامت تک کے لیے کام آئے گا، تو آپ تو اس کی بات مان گئے. اب آپ انشاءاللہ تعالی جا رہے ہیں وہ قبر کھودنے کے لیے یا قبر ڈھونڈنے کے لیے، اچانک جاتے جاتے وہ ملیمو آپ سے کہے، وہ پیر آپ سے کہے دیکھو جاؤ، لیکن جب قبر کھودنا تب ایک کام کرنا، دنیا کی سب بات سوچنا، منکی کے بارے میں نہیں سوچنا. ڈونٹ تھنک اباؤٹ اے منکی، بندر کے بارے میں نہیں سوچنا. اللہ اکبر، اس نے کیا کیا ملیمو نے؟ اگر آپ اب قبر کھودیں گے تو آپ کو سوائے منکی کے اور کچھ نظر نہیں آئے گا، صحیح ہے؟ آپ کے دماغ میں منکی تھا ہی نہیں، منکی کا وجود نہیں تھا، بندر کا وجود نہیں تھا. آپ کو اس نے کہا جاؤ قبر کھودو، کھود دیا. اب جاتے جاتے آپ سے کہتا ہے کہ منکی کا نہیں سوچنا. بھائی تو نے منکی میرے دماغ میں ڈالا کیوں؟ میرے دماغ میں تو منکی تھا بھی نہیں، تو نے کیوں ڈالا میرے دماغ میں منکی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھودتا رہے گا، آج نہیں کل، جمعے کے دن جائے گا یا عید کے دن، محرم میں جائے گا یا شعبان میں، آج جائے گا یا 10 سال کے بعد جائے گا، سوائے منکی کے اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا اور وہ خزانہ بھی نہیں ملے گا اس کو. خداوند تعالی آدم کو ڈرائیو کر رہا ہے، ڈرائیو، اے آدم، یا ابھی جنت تو مل گئی آدم کو، اور کچھ چاہیے تھا آدم کو؟ ہم لوگ جنت کی خواہش کرتے ہیں، جنت کی تمنا کرتے ہیں، جنت جانا ہے ہم لوگوں کو، ہم سب یہ تمنا کرتے ہیں کہ جنت جائیں. آدم جنت میں ہے، حوا جنت میں ہے، خدا کہتا ہے ولا تقربا هذه الشجره، اس درخت کے پاس نہیں جانا. فتكونا من الظالمين، اس لیے کہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. کیا ہوا؟ سب درختوں کو چھوڑ کے شیطان کس طرف کی طرف لے گیا آدم کو؟ اب اس میں لاکھوں سوال ہوں گے آپ کے، لیکن وہ سوال انشاءاللہ بعد میں جواب دیں گے، میں صرف اپنا پوائنٹ ڈرائیو کرنا چاہ رہا ہوں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے اپنا کام کیا، جناب آدم دنیا میں آ گئے. مطلب یہ کہ جنت اور جنت کی خواہش، جنت اور جنم، جنت کی تمنا، جنت اور جو بھی جنت کو ہم سوچ رہے ہیں، وہ انسان کی انٹلیکٹ کی انفنسی کی جگہ ہے. انسان جنت کو حاصل کرے اپنے انٹلیکٹ کو یوز کر کے. خداوند تعالی نے آدم کو بھیجا جاؤ اور اپنے اشرف المخلوق ہونے کے جوہر دکھا کے جنت تک واپس آؤ. تو تم نے اپنی انٹلیکٹ کا کام کیا ہے، تو تم اپنی انٹلیکٹ کا کام کرو گے، ورنہ کیا ضرورت تھی خداوند تعالی کو؟ آدم تو جنت میں تھے،
ہوا تو جنت میں تھی، اس درخت کو دکھانے کا کیا مقصد تھا؟ وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کیوں کیوں دکھایا؟ اس لیے کہ آدم اپنے انٹلیکٹ کو، اپنے پوٹینشل کو، اپنے پوٹینشل کو سمجھنے کے بعد دنیا میں وہ کام انجام دے جو انسان کو زیب دیتا ہے، اس کے اشرف المخلوق ہونے کو زیب دیتا ہے. میرا ٹائم ختم. دو آدمیوں نے ڈیسیشن کیا ہسٹری میں، کربلا کی ہسٹری، دو آدمیوں، ایک عمر ابن سعد، اس کے سامنے سرزمین رے تھی، رے، رے کا گندم بھی نصیب نہیں ہوا، مگر سرزمین رے تھی اس کے سامنے، رے. اب عبداللہ الحسین اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، کیا چاہتے ہو تم؟ میں تمہیں وہ نہر دینے کے لیے تیار ہوں جو تمہارا باپ ہم سے خریدنا چاہتا تھا. نہیں، مجھے رے چاہیے. حسین ابن علی کہہ رہے ہیں کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ رے میری آنکھوں کا نور چشم ہے. گفتگو کر کے عمر ابن سعد گھر پہ گیا کنسلٹیشن کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کنسلٹ کیا، کنسلٹیشن کے اندر گفتگو کی، گفتگو میں آخر میں فیصلہ کیا. اشعار ہیں، عمر ابن سعد کے اشعار ہیں، اور اشعار کے اندر لکھتا ہے جنت دیکھی نہیں ہے، جنت آنے والی ہے، جنت آگے ہے، جنت کو میں نے دیکھا نہیں ہے، اور یہ سرزمین رے میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں بیوقوف ہوں گا اس کو ٹریڈ کر کے جنت کی تمنا کروں. اپنا فیصلہ کیا اس نے، فیصلہ، اور فیصلہ کر کے حسین کے مقابلے میں عمر ابن سعد آ گیا. عاشور کی رات کو ایک اور، جس کو حسین ابن علی نے ایک جملہ کہا تھا، تمہاری ماں تمہاری صف ماتم بچھائے، ایک اور شخصیت تھی شب عاشور کو، جس کو حسین نے راستے میں یہ کہا تھا کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے. جناب حر نے جواب دیا تھا، آپ میری ماں کے بارے میں ایسا کہہ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کی ماں کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتا. جناب حر رات کی تاریکی میں خیموں کے باہر کربلا کی سرزمین میں حالت اضطراب ہے، ڈسیشن میکنگ ٹائم ہے، حالت اضطراب ہے، کبھی یہاں جا رہے ہیں، کبھی وہاں جا رہے ہیں، کبھی دیکھ رہے ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ایک نامی مہاجر نام کا ایک آدمی تھا جو لشکر یزید کے اندر تھا، جو حر کے ساتھ تھا. ایک مرتبہ حر کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے حر، میں جب لوگوں کو بہادری کی مثال دیا کرتا تھا تو حر تمہارا نام دیا کرتا تھا. کیا ہے تمہیں اے حر؟ کیوں پریشان ہو تم اے حر؟ کون ہے سامنے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لوگ کم ہیں، مرد کم ہیں، کچھ بیبیاں ہیں، حسین ہیں، 72 لوگ ہیں، کیا گھبرانا ہے اے حر؟ کیا گھبرانا؟ حر کے بھائی آئے رات کی تاریکی میں، ڈسیشن ٹائم، رات کی تاریکی میں حر کے بھائی آئے، اے حر، میں نے تمہیں اس حالت میں کبھی بھی نہیں دیکھا. جناب حر نے مہاجر کو بلایا، اپنے بھائی کو بھی بلایا، کہا آؤ میرے ساتھ آؤ. دونوں آئے اور ایک مرتبہ کہا، آنکھیں بند کر کے سنو کیا آوازیں آ رہی ہیں. عاشور کی رات، آوازیں سنو کیا آوازیں آ رہی ہیں. ایک مرتبہ مہاجر نے جناب حر سے کہا، بچوں کے الاتش کی آوازیں آ رہی ہیں، بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. جناب حر نے کہا، میں خداوند تعالیٰ کو قیامت کے روز کیا منہ دکھاؤں گا؟ ان چھوٹے بچوں نے کیا بگاڑا ہے؟ ان ننے ننے بچوں نے میرا کیا بگاڑا ہے؟ ان ننے ننے بچوں کو میں یہاں تک لایا ہوں، میری وجہ سے یہ بچے مارے جائیں گے. ایک مرتبہ پوری رات سوچتے رہے، اس کے بعد فیصلہ کیا، صبح کو اپنے بھائی کو بلایا، اپنے بیٹوں کو بلایا، اپنے غلام کو بلایا، اور ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، عمر سعد سے مخاطب ہو کے کہا کہ میں حسین کی جانب جا رہا ہوں. عزادارہ امام حسین، جناب حر کیسے آئے ہیں؟ تاریخ میں ملتا ہے، روایتوں کے اندر ہے، کہ جناب حر آئے ہیں اپنے بیٹے کے بیٹوں کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ اور اپنے غلام کے ساتھ حسین ابن علی کے خیمے کی طرف جا رہے ہیں، اور جناب حر نے اپنے بیٹے سے کہا میرے ہاتھوں کو میری گردن کے پیچھے باندھ دو. جناب حر کے ہاتھ جناب حر کی گردن کے پیچھے باندھے گئے. ایک مرتبہ حسین ابن علی نے عباس کو بلایا، علی اکبر کو بلایا، کہا اے عباس، اے علی اکبر جاؤ، حر کا استقبال کرو، سلام ہو آپ پر میرے مولا، سلام ہو آپ پر، جاؤ حر کا استقبال کرو. ادھر سے عباس نکلے، ادھر سے علی اکبر نکلے. جناب حر ایک مرتبہ گھوڑے سے اتر گئے اور کہا کہ میں حسین ابن علی کی معافی مانگنے آیا ہوں، میں حسین ابن علی کی معافی مانگنے آیا ہوں. ایک مرتبہ عباس نے کہا اے حر، حسین نے آپ کے استقبال کے لیے ہمارے آقا نے آپ کو ہم کو بھیجا ہے. جناب حر آئے، حسین کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا، میرے سید و آقا میں معافی چاہتا ہوں، میرے سید و آقا مجھے معاف کر دیجئے، میرے سید و آقا میری وجہ سے یہ بچے 3 دن کے پیاسے ہیں، میری وجہ سے یہ بیویاں ان خیموں کے اندر 3 دن سے بھوکی پیاسی ہیں، میرے مولا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ میں فاطمہ زہرا کو کیسے منہ دکھاؤں گا. ایک مرتبہ گفتگو کرتے کرتے جناب حر نے کہا، میرے سید و آقا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں خیموں کے بیبیوں کے پاس جا کے بیبیوں کی معافی مانگ لوں. ایک مرتبہ حسین نے اجازت دی، خیموں کے باہر کھڑے ہو گئے. اے بناتے رسول اللہ، اے علی کی بیٹیاں، اے رسول کی بیٹیاں، میں حر ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میں تم لوگوں کو لے کر آیا ہوں، میں تمہاری معافی چاہتا ہوں، خداوند تعالی مجھے معاف کرے. یہ کہہ کے ایک مرتبہ جناب ثانی زہرا نے فضا کو باہر بھیجا اور حسین کو کچھ پیغام پہنچایا. حسین کو کیا پیغام پہنچایا زینب نے؟ کہتے ہیں زینب نے کہا حر سے کہہ دو ایسے موقع پر آئے ہیں کہ خیموں میں قطرہ پانی بھی نہیں، ایسے موقع پر آئے ہیں کہ خیموں میں ایک قطرہ پانی بھی نہیں. میں کہوں گا زینب آپ کی خاطر توازو کا یہ عالم ہے. حضادارن امام حسین ایک مرتبہ جناب حر حسین کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، جناب حر، اور جناب حر کے بیٹے آئے، کہا میں اجازت چاہتا ہوں، مرنے کی اجازت چاہتا ہوں، میں مقتل میں جانے کی اجازت چاہتا ہوں. حسین نے اجازت دی، دو جملے سن لیجئے، حسین نے اجازت دی. حر کا بیٹا مقتل میں پہنچا، لڑتے لڑتے ایک مرتبہ وار ہوا، حر کا بیٹا زخمی ہوا، گھوڑے سے زمین پہ آیا، آواز دی بابا میری مدد کو آئیے. اپنے بابا حر کو آواز دی، اے بابا میری مدد کو آئیے. حر حسین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے بیٹے کی آواز سنی. ایک مرتبہ حسین سے کہا مولا میرا بیٹا مجھے پکار رہا ہے. ابھی کھڑے ہوئے حسین نے کہا نہیں حر بیٹھ جاؤ، یہ وقت انتہا، حر بیٹھ جاؤ، یہ وقت امتحان ہے. پھر آواز آئی، پھر حر کھڑے ہوئے، پھر مولا نے بٹھا دیا. ایک مرتبہ جب آوازوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، حر کے بیٹے نے آواز نہیں دی، تو حسین نے ایک مرتبہ جناب حر نے حسین سے کہا مولا اب تو آوازوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب اجازت دیجئے میں میرے بیٹے کا حال پوچھوں. حسین نے کہا نہیں حر، تم بیٹھو، میں جاؤں گا. اس لیے کہ ایک باپ کے لیے جوان بیٹے کے لاشے پہ جانا آسان نہ ہوگا. ایک باپ کے لیے جوان بیٹے کے لاشے پہ جانا آسان نہ ہوگا. میں کہوں گا مولا آپ کو حر کے بیٹے کا یہ خیال، ابھی تھوڑی دیر میں علی اکبر ایڑیا رگڑ رہا ہوگا. آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں، مجلسوں میں سنتے ہیں کہ جب علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ گرے ہیں، آپ سنتے ہیں مولا ٹھوکرے کھاتے ہوئے علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے ہیں. یہ ٹھوکرے کیا تھی؟ اگر چشم تصور سے دیکھے تو شاید زمین کربلا مولا کے قدموں کو پکڑ لیتی تھی، مولا نہ جائیے جوان کا لاشا. مولا نہ جائیے، جوان کا لاشا ہے. عزاداروں وہ وقت بھی آیا کہ جناب حر نے اجازت طلب کی، جناب حر کو اجازت ملی، جناب حر آئے، جناب حر آئے، لڑتے لڑتے جناب حر بھی زمین پہ گرے. آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ میری نصرت کو آئیے، آپ پر میرا سلام ہو. حسین حر کے پاس پہنچے ہیں، حسین حر کے پاس پہنچے ہیں اور ایک مرتبہ جناب حر کا سر لے کے اپنے زانوں پہ رکھا. عباس کو لے کے حسین حر کے پاس پہنچے اور عباس کھڑے ہوئے. عباس نے دیکھا کہ حر کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے، حر کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے. ایک مرتبہ عباس نے پوچھا، اے حر کیا بات ہے؟ کیا رسول اللہ کی زیارت کر رہے ہو؟ کیا رسول اللہ کی زیارت کر رہے ہو؟ کیا جام نظر آ رہا ہے؟ کیا ٹھنڈا پانی نظر آ رہا ہے؟ کہا، نہیں، میری مسکراہٹ اس لیے ہے کہ میرا سر میرے سید و آقا حسین کے ساتھ جو پڑا ہوا، میرا سر حسین کے زانوں پہ پڑا ہوا ہے، اس لیے مسکرا رہا ہوں. میں کہوں گا، اے حر، وہ وقت بھی آنے والا ہے تھوڑی دیر کے بعد حسین تپتی ریت پہ پڑا ہوا ہوگا، شاید فاطمہ کا زانو. آزاداروں جناب حر، جناب حر کا سر حسین کے زانو پہ ہے. ایک مرتبہ جناب امام حسین نے ایک جملہ کہا، اے حر، ما اخطات امک یا حر، تمہاری ماں نے کوئی خطا نہیں کی. اذ سمت کا حرا، جبکہ تمہارا نام حر رکھا. انت حر فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی آزاد ہو، تم آخرت میں بھی آزاد ہو. یہ کہہ کے مولا نے دیکھا کہ حر کی پیشانی پہ خون تاری ہے. ایک مرتبہ مولا نے کیا کیا، اپنی ماں کی ہاتھوں کا بنایا ہوا رومال نکالا، جناب حر کی پیشانی پہ رومال کو باندھا. اور میں کہوں گا، اے حر، آپ کی قسمت کہ حسین کی ماں کی ہاتھوں کا بنایا ہوا رومال آپ کے سر میں ہے. ارے تھوڑی دیر ہوگی حسین کا کرتا، حسین کی چادر لو، ارے حسین کی بہنوں کی چادر لو.
سیعلم الذین ظلموا.
یا حسین، یا حسین، یا حسین، دم صابر.